کے علاوہ ہم سب پر ضروری ہے کہ دین کے علوم کا علم حاصل کریں، دین کے بارے میں معلومات ضروری ہے، اور ان دنوں میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ اپنا گھر بار، اپنی تجارت، اپنے اولاد چھوڑ کر کے ہم آئے ہیں تاکہ ہم اللہ کی ایک بہت بڑی عبادت ادا کریں، یہاں کوئی تجارت نہیں، یہاں کوئی اور دوسرا کام نہیں، اس وجہ سے چاہیے کہ اپنے اس وقت کو کمانے کے لیے علم کی مجالس میں بیٹھیں، کوئی بھی مجلس علم کی ہو آپ اس میں بیٹھیں، نیک بات سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے بندوں کی تعریف میں فرماتے ہیں، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو لوگ اللہ کی بات کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے سیکھنے پر ترغیب دی ہے، خاص طور پہ آپ نے فرمایا، نظر اللہ امرأً سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ او عاله من سامع۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہرا بھرا رکھے جو ہماری باتوں کو سنتا ہے، سن کر کے یاد کرتا ہے، پھر دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ ہمارا کام صرف یہ نہیں کہ ہم انہیں ایک بات معلوم کر کے چپ رہیں، بلکہ کہیں بھی اس کی ضرورت محسوس کریں تو لوگوں کو بتائیں کہ دین کا مسئلہ، صحیح مسئلہ یہ ہے۔ اگر کوئی شخص نماز، چونکہ صلات جس کو کہتے ہیں عربی میں، نماز بہت ہی اہم رکن ہے اسلام کا، تشہد، شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد دین کا سب سے اہم رکن نماز ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے واجبات اور فرائض کیا ہیں اس کو ہم سیکھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس طرف سے ہم بہت کمی کر رہے ہیں۔ دنیا کا معاملہ ہو، کوئی شخص کوئی تجارت کھولنا چاہتا ہے، دکان کھولنا چاہتا ہے، کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے تو ہزار آدمیوں سے پوچھتا ہے کہ اس کام کو ہم کیسے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جو عبادت ہمارا مقصد تخلیق ہے، اللہ رب العزت نے اسی مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، اس عبادت سے متعلق ہمیں چھان بین کرنی چاہیے، اس عبادت سے متعلق ہمیں پوچھ گچھ کرنی چاہیے کہ آخر ہم وضو کیسے کریں، نماز کیسے پڑھیں اور روزے کیسے رکھیں۔ اسی طرح دین کے تمام معاملات کو ایک دوسرے سے پوچھنا چاہیے، اسی کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جس چیز کا تمہیں علم نہیں تو جاننے والوں سے اس کو پوچھ لیا کرو۔ اگر آپ نماز پڑھنا نہیں جانتے ہیں اور آپ دوسروں سے پوچھتے نہیں جو لوگ جانتے ہیں تو یقیناً گناہگار ہوئے ہم۔ ہمیں چاہیے، عورتیں ادھر پیچھے بیٹھ جائیں ذرا سا مہربانی کر کے، ادھر پیچھے آپ لوگ بیٹھ جائیں اس کے اوٹ میں، چاہیے کہ ہم پوچھ کر کے دین کا علم حاصل کریں۔ اگر نہیں پوچھتے ہیں تو یقیناً ہم گناہگار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ ہم نے نماز فرض کیا تھا، تم نے اس کو سیکھا کیوں نہیں؟ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، طلب العلم فریض علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور وہ بھی علم دین، جس حد تک آپ اپنی نماز ادا کر سکیں، جس حد تک روزے رکھیں، جس حد تک زکات۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص دین کے علوم میں اسپیشلسٹ ہو، نہیں، ضروری نہیں، لیکن کم سے کم ہمیں نماز پڑھنی ہے تو نماز کا طریقہ کیا ہے، اس سے پہلے وضو کرنا ہے وضو کا طریقہ کیا ہے، غسل کرنا ہے تو غسل کا طریقہ کیا ہے، روزے کا طریقہ کیا ہے، حج کا طریقہ کیا ہے۔ یہی حج ہے جس کو ہم ادا کرنے آئے ہیں، جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. کتنی بڑی خوشخبری پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ جس شخص نے حج کیا اور حج کو اس کے حق ادا کرنے کے ساتھ حج کیا، نہ اس میں جھگڑا اور فساد کیا، نہ اس میں کوئی غلط کام کیا، تو اس کا حج اس کے گناہوں سے اسے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسا کہ وہ ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہے. کتنی بڑی خوشخبری ہے، ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے وحی دے کر بھیجا، یہ بھی اللہ کا کلام ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اور ہمارے ہم تک پہنچاتے ہیں. بہرحال ضروری ہے کہ ہم دین کا علم سیکھیں، کوئی بھی مسئلہ ہو اس میں شرم نہیں ہونا چاہیے. آپ سوچیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں شرم جن چیزوں کو ذکر کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے آدمی، مرد ہو یا عورت، عورتیں اپنے خاص مسائل آ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی تھیں. دریافت کرنے سے پہلے ایک عذر بھی کر دیتی تھی، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا مرتبہ بہت بڑا، آپ کے ساتھ آپ کے سامنے کسی گندی چیز کا ذکر کرنا آپ کے شان کے خلاف سمجھتی تھی، لیکن چونکہ دین کا مسئلہ تھا کیسے جانیں گی جب تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسے معلوم نہ کریں گی. کہتی ہیں اے اللہ کے رسول، اللہ تعالی حق بات سے شرم نہیں کرتا، جیسا کہ اللہ تعالی نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، اللہ تعالی معمولی سے معمولی مکھی کی مثال دینے سے شرم نہیں کرتا ہے. اسی طرح فرماتی ہیں وہ، کہتی ہیں اللہ کے رسول ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ رب العزت حق بات سے شرم نہیں کرتا ہے. تو کیا عورت اگر خواب میں دیکھے کہ مرد کے ساتھ ہمبستری کر رہی ہے تو اس کے اوپر غسل واجب ہے؟ دیکھیے یہ خاص عورتوں کا مسئلہ اور جو کہ شرم کرنے کا مسئلہ ہے، کیونکہ عورت خواب میں اس قسم کا مسئلہ اس وقت دیکھے گی جب شوہر کا اشتیاق اس کو ہوگا، یہ مسئلہ شرم کا ہے. لیکن اللہ تعالی راضی ہو ان پیاری عورتوں اور ان عظیم عورتوں پر کہ وہ اس قسم کے مسائل پوچھتی تھیں اور ہم تک وہ مسائل پہنچے ان کے ذریعے سے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. کہتی ہیں اللہ کے رسول، اگر ہم خواب میں دیکھیں کہ مرد ہمارے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے تو کیا ہمارے اوپر غسل واجب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس قسم کا خواب دیکھے، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت ہو، اس وقت غسل واجب نہیں ہوگا جب تک کچھ نکلے نہ. پانی یعنی پانی یا منی کا حصہ اگر نکلا ہے، اگرچہ سوکھ گیا ہو، دیکھیے کپڑے پر لگا ہے تو غسل واجب ہے. اسی طرح جسم پہ لگا ہے، جسم میں لگا ہے تو غسل واجب ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دین کے معاملات میں شرم نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ہم پوچھے جائیں گے، کھانے کے بارے میں نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ کی کیسا کھایا، اچھا کھایا یا برا کھایا، لیکن قیامت کے دن اس عبادت کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا جس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان اور جنوں کو ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اس عبادت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہزار نعمتیں نازل کی، ہم اچھے سے اچھا کھا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اسراف نہ کریں، اچھے سے اچھا پہن سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ حرام کا پہناوا نہ ہو، اچھے سے اچھے گھر میں رہ سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ زمین غلط نہ دبا کے لیے ہو یا حرام مال سے نہ پیدا کیا ہو. اس دنیا کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے، اور مسلمان کا ہر کام عبادت ہے. یہ نہ سمجھیں اس آیت کی تفسیر، یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہم مسلح بچھا کر کے مسجد میں ہمیشہ بیٹھے رہیں، اس کی بھی اجازت اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے، کیونکہ یہ دین اسلام جو ہے فطرت کا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر جذبے ہزار جذبے دیے ہیں، ہزار خواہشیں دی ہیں، کھانے کی بھوک دی ہے، عورت کے ساتھ ہم بستری کا مادہ بھی دیا ہے، اسی طرح کمائی کا اور پیسے جمع کرنے کی حرص بھی دی ہے. سب چیزوں کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت جیسا کہتے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے پیدا کیا ہے اس انسان کے ایک ایک رگ اور اس کی ایک ایک ضرورت سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے. تو اسلام یہ حکم نہیں دیتا آپ کو کہ آپ بھوکوں مر کر کے نماز پڑھیں، جائز نہیں ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، ایک صحابیہ آتی ہیں، ان کو کسی نے دیکھا کہ وہ بہت ہی سادہ حالت میں رہتی تھی. دیکھیے، عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ مرد کے لیے سنگار کرے. سنگار زینت کی چیزیں جو ہیں، سب سے بڑی سنگار جو ہے سرما ہے، کحل ہے، جیسا کہ پانی کا استعمال کرنا ہے. عورتیں نہائیں دھوئیں، صاف ستھری رہیں اور کحل سرمے کا استعمال کریں. اس کے علاوہ اور کچھ زینت کی چیزیں استعمال کر سکتی ہیں، اچھے کپڑے پہنیں مرد کے سامنے، شرط ہے کہ مرد کے سامنے. یہ اسلام کی ایک تعلیم ہے. ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت نے ہاتھ بڑھایا. نسائی شریف کی حدیث شریف ہے، انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ بڑھایا بیعت کرنے کے لیے. اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی، حالانکہ وہ امت کے لیے باپ کی حیثیت سے تھے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، اور آپ کی ازواج مطہرات وہ تمام امت کے ماں کے درجے میں ہیں، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کا ہاتھ کبھی نہیں چھوا، کسی عورت کا جسم کبھی نہیں چھوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأة قط. صحیح روایت میں ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ دیکھیں بیوی ہیں، اور بیوی شوہر کی نگرانی بڑی دقت سے کرتی ہے، خاص طور پر ان سب معاملات میں کہ شوہر کس سے مل رہا ہے، کہیں کوئی اجنبی عورت سے تو نہیں مل رہا ہے. تو جب ایک عورت اس طرح کی گواہی دے رہی ہے کہ واللہ زندگی بھر پیارے رسول نے کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں پکڑا، تو یہ شہادت، یہ گواہی سب سے مضبوط گواہی ہے. ایک عورت نے ہاتھ بڑھایا بیعت کرنے کے لیے، تو آپ حضور نے بیعت نہیں کہ ان کا ہاتھ نہیں پکڑا، لیکن اچانک آپ نے ان کا ہاتھ دیکھا کہ سادہ سودہ تھا، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیسے تم لوگ ہو کہ جانور کی طرح اپنے ہاتھ کو ایک دم سادہ رکھتی ہو، تم لوگ اس کو مہدی سے رنگ لیا کرو. دیکھیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے. تو دین اسلام ہمارا فطرت کا دین ہے، یہ نہیں کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے رات دن بیٹھ جائیں، بچوں کو بھوکا چھوڑ دیں، کمائیں نہیں. نہیں، آپ دیکھیں گے سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز مکمل ہو جائے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. جب جمعہ کے دن نماز کی اذان ہو تو اللہ کی ذکر کے لیے، نماز کے لیے دوڑ پڑو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب نماز پوری ہو جائے تو مسجد میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ تم مسجد ہی میں زندگی گزارو، نہیں، انتشروا فی الارض، زمین کے اندر پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کی رزق اور اللہ کا فضل ڈھونڈو. اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے سبب بیان کیا ہے. آپ کے سامنے کھانا ہو، اگر آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ سالم دیا ہے، جب تک ہاتھ بڑھا کر لقمہ منہ میں نہ ڈالیں گے تو آپ کے منہ میں لقمہ خود بخود نہ آئے گا. اسی طرح کھانا، کھانے کی تمام چیزیں تیار ہیں، جب تک کھانا نہ پکایا جائے کھانا نہیں تیار ہوگا. ہر چیز کا ایک سبب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تو کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں ہم اللہ پر توکل کریں گے، توکل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پیر کاٹ کر کے بیٹھ جائیں اور کھانا آپ کو ملتا رہے گا. نہیں، ایک چیونٹی بھی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک سبب بیان کیا ہے، ایک سبب رکھا ہے اس کے ساتھ، اس سبب کے بغیر وہ چیز حاصل نہیں ہوگی. الا کہ اللہ تعالیٰ خاص حالات میں کرامت، اور کسی نبی کے لیے معجزہ، کسی ولی کے لیے کرامت کرے، یہ چند حالات میں ہوتا ہے، لیکن عام طور پر تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسباب مقرر کیے ہیں. اس وجہ سے میں یہ کہنا چاہتا تھا تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو عبادت کا ہم یہ مطلب نہ سمجھیں کہ ہم مصلی بچھا کر کے رات دن مسجد میں بیٹھے رہیں، یا شادی نہ کریں، شادی کریں گے تو بچے آئیں گے، بچے آئیں گے تو کھانے پینے کی کا انتظام کرنا پڑے گا، مزید گھر کا انتظام کرنا پڑے گا. نہیں، ان سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، شادی کا بھی حکم دیا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر سب سے زیادہ بھروسہ کرنے والے تھے، لیکن آپ خود، آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ خود جاتے تھے، کبھی کبھی مزدوری بھی آپ نے کی، ایک یہودی سے آپ نے قرض بھی مانگا، آپ کسی نہ کسی طرح اپنا پیٹ پال کسی نہ کسی طرح اپنے پیٹ کی ضرورت پوری کرتے تھے، تھوڑا ہی صحیح، کبھی کبھی مہینوں گزر جاتے تھے تو عائشہ کہتی ہیں گھر میں کھجور کے علاوہ اور کوئی کھانا نہیں ہوتا تھا، کسی نے پوچھا تب پھر کیسے گزر کا، پانی اور کھجور کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ بھی آپ مہیا کرتے تھے بہرحال، لیکن یہ کوئی کہے کہ نہیں ہم اللہ پر توکل کریں کہ توکل اس کا نام نہیں، یہ غلط طریقہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ یہی رہا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ عبادت، مسلمان کا ہر کام، چاہے وہ کھیتی کر رہا ہو، تجارت کر رہا ہو، اور کوئی نوکری کر رہا ہو، سب کام اس کا عبادت ہے، اور عبادت کے دائرے سے اس کا ایک، اس کی ایک سانس یا اس کا ایک لحظہ وقت کا بھی خارج نہیں ہے۔ اگر آپ کھیتی کر رہے ہیں تو آپ کی کھیتی آپ کی ملکیت ہے، کسی کی زمین آپ نے غصب نہیں کی ہے، آپ جو کام بھی کریں گے اللہ تعالیٰ اس پر اجر دے گا۔ یہ جو کمائی کرتے ہیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے کتنا پیارا دین ہے ہمارا، کہ ہم اگر اللہ کی مرضی کے مطابق اپنا پیٹ بھی بھرتے ہیں تو اس پر ہمیں اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ حدیث شریف میں آیا ہے حتی اللقمۃ یجعل فی امرأتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا ہر کام باعث ثواب ہے، یہاں تک کہ جو لقمہ بھی بیوی کے منہ میں مذاق کے طور پر ڈالتا ہے اس میں بھی اس کو اجر ملے گا۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں تک کہ جب اپنی خواہش پوری کرنے بیوی کے پاس آتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ دیکھیے صحابی نے تعجب کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ تو ہم اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، اس خواہش کے ورے، اس خواہش کے پیچھے ہمیں اجر ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ اگر اس خواہش کو کسی نے اللہ کی مرضی کے خلاف پوری کیا، یعنی ناجائز طور پر اس خواہش کو پوری کیا، بیوی کے ساتھ نہیں غیر بیوی کے ساتھ، تو کیا اس پر گناہ ہوگا کہ نہیں؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول ضرور گناہ ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کو حلال طریقے پر اپنی خواہش کو پوری کر رہے ہو تو تمہیں اسی طرح اجر ملے گا۔ دیکھیے مسلمان کا ہر کام اجر پر مبنی ہے، کوئی آپ چل رہے ہیں اقصد فی مشیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنا چلنا مقصد سے ہو آپ کا، چل رہے ہیں اگر آپ نظر غلط اٹھا رہے ہیں تو اس پر گناہ ہوگا، لیکن آپ نظر نیچی کر کے ادب سے نکل گئے آپ کے اس فعل پر آپ کو اجر ملے گا۔ تو عبادت کا مطلب ہی ہوا، اسی طرح آپ کوئی کمائی بھی کر رہے ہیں، کھیتی کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کھیتی کرتا ہے، اس کی کھیتی میں سے اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹا جانور، چڑیا، کوئی بھی بڑے سے بڑا جانور اگر کچھ کھا لیتا ہے تو اس کو اس میں سے اجر ملتا ہے۔ دیکھیے ہر کام اجر ہے بارک اللہ فیکم، اسی طرح یہ سب عبادت میں داخل ہے، جو کام آپ غلط کریں گے اس کو اگر آپ صحیح کریں گے تو آپ، جس طرح غلط کرنے پر اگر آپ نے کسی کی زمین غصب کر لی، اس میں گھر بنایا، آپ کو گناہ ہی گناہ ملے گا، آپ نے اس میں بچوں کو رکھا، اس پر آپ کو گناہ ملے گا، لیکن آپ نے صحیح طریقے پر گھر بنایا، زمین خرید کر کے حلال روزی سے، تو آپ کو بچوں کے پالنے پر بھی اجر ملے گا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کا ہر کام عبادت ہے، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ عبادت میں سب سے پہلا درجہ، اس میں کوئی شک نہیں، خاص وہ اعمال ہیں جن کو صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے۔ عبادت کا سب سے اہم جز جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص کر رکھا ہے، جس میں توحید کا مسئلہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ چیزیں اسلام کے کھمبے ہیں، بنی الاسلام والا خمسط ارکان، یہ کھمبے کی حیثیت ہے، جس طرح بلڈنگ بناتے وقت آپ کھمبے رکھتے ہیں، اگر کھمبے نہ ہوں تو بلڈنگ قائم نہیں ہوگی، اسی طرح ان کھمبوں کے بغیر آپ کا اسلام یا اسلام کے دوسرے کام صحیح نہیں ہوں گے۔ اس میں سب سے اہم پلر، سب سے اہم کھمبا جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا گواہی دینا، یعنی یہ نہیں کہ آپ دل میں اس کا اعتراف کرنا نہیں، اس کو بولنا بھی، اس کا اعلان کرنا بھی واجب ہے آپ کے اوپر. کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں، ہم اللہ کی وحدانیت اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، ذرا سا آپ لوگ ہاں خلو حشویہ للحریم، اللہ حافظ، خلینا آپ لوگ پیچھے ہو جائیں، وہ لے کے آتے ہیں کیا نام ہے مائکروفون، انشاءاللہ آواز پہ خلی ہینا یا آتی خلی ہینا، آپ لوگ ذرا پیچھے ہو جائیں، ماں ادھر ہے نا، پھر غریب من الحریم حتى يسمع ان شاء اللہ، خلی ہینا فی محل کی ہوا ہناک. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ، ہمیں چاہیے کہ سب سے اہم چیز جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو برپا کریں، یعنی اس کے معنی کو سمجھیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کیا معنی ہے، نماز کا کیا طریقہ ہے، روزے کا کیا طریقہ ہے، سب طریقے آپ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس پہلو میں یا ان ارکان کے خلل میں ہمارے دین میں بہت بڑا خلل ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ملکوں میں، ہندوستان، پاکستان یا دوسرے خود عرب ممالک میں، آپ مصر جیسا ایک علم کا گہوارہ، لیکن اس میں ایسے ایسے شرک ہوتے ہیں جو یقین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے منافی ہیں. تو یہ نہ سمجھیں آپ کی عرب ممالک میں شرک نہیں ہو رہا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کو ہم اپنا متبع یا اپنا امام یا اپنا مقتدا نہ سمجھیں. پیارے رسول کے سب متبع ہیں. جو شخص پیارے رسول کی بات کر رہا ہے ہم اس کی بات مانیں گے. ہمارے ائمہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے علماء، ہمارے اسلاف سب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے آپ تک دین پہنچائے ہیں. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے. عبادت کیا ہے؟ نماز اگر آپ کسی کے لیے پڑھ رہے ہیں تو شرک ہوا. اسی طرح اللہ نے اپنے لیے جو چیزیں خاص کر رکھی ہیں، اگر دوسرے کے ساتھ اس کو آپ منسوب کر رہے ہیں یا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ دوسرا بھی یہ کام کر سکتا ہے، تو عین شرک ہے، عین شرک ہے. نبی کریم خود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں نبی بن کر کے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن ہی سے خاص آپ کی تربیت فرمائی. 40 سال کی عمر تک آپ کے اوپر کوئی داغ نہیں لگا، الحمدللہ. آپ کی زندگی بے داغ، آپ صداقت اور امانت کے پیکر، آپ کو مکے والے صادق اور امین کہتے تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب 40 سال کے آپ ہوئے تو آپ کو نبوت سے نوازا. نبوت سے نوازنے کے بعد آپ کو حکم دیا انذر عشیرتک الاقربین، اے پیارے رسول آپ سب سے پہلے اپنے اقارب کو، کیونکہ الاقربون اولی بالمعروف، ایک عام قاعدہ اسلام کا ہے کہ قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ ہمارے احسان کے زیادہ مستحق ہیں. اگر ہم کسی کو سمجھا رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں یا دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، اگر ہمارا کوئی سگا بھائی غلط راستے پہ ہے تو سب سے پہلے اس کو پکڑنے کا حق ہے. اگر ہم اس کو نہیں پکڑ رہے تو ہمارے اوپر گناہ زیادہ ہوگا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاص حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیارے رسول آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے ڈرائیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. آپ کوہ صفا پہ چڑھے، قصہ آپ نے سنا ہوگا، اور آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا. پرانے زمانے کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جب کسی قوم، عرب کا جاہلیت کا زمانہ تھا کہ قبائل ایک دوسرے پر اچانک حملہ کر دیا کرتے تھے، اچانک آ کر کے، کیونکہ بھوکے مرتے تھے، پہاڑوں میں زندگی گزارتے تھے، معمولی دشمنی ہو جاتی تھی تو پورا قبیلہ ایک طرف ہو کر کے دوسرے قبیلے سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا. تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ اس قسم کے خطرناک موقعوں پر ننگا ہو کر کے پہاڑ پہ چڑھ کر کے چیختا، کہتے کہ واہ صباحا واہ صباحا، دوڑو دوڑو، صبح کے وقت تمہارے اوپر مصیبت آنے والی ہے. اس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے لیکن ننگے نہیں ہوئے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ننگے نہیں ہوئے، آپ نے کہا کہ مجھے سمجھ لو کہ میں ایک ننگا ڈرانے والا ہوں، جیسے کہ تمہارے یہاں تمہاری اصطلاح یا تمہارے اندر یہ چیز ہے کہ اس قسم کے موقع پر ننگا ہو کر کے کوئی پکارتا ہے. تو سب لوگ اکٹھا ہو گئے، اس میں ابو لہب بھی تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار چچا وہ بھی تھا، سب لوگ اکٹھا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ پہ میں کھڑا ہوں تم لوگ پہاڑ کے دوسری طرف ہو، میرے سامنے پہاڑ کے دونوں جانب واضح ہیں، چاہے وہ دائنی طرف ہو بائیں طرف ہو دونوں طرف دیکھ رہا ہوں، تم صرف ایک طرف دیکھ رہے ہو، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑی فوج چھپی ہوئی ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والی ہے تو کیا تم مجھے سچ مانو گے یا جھوٹ مانو گے، جھوٹا مانو گے؟ سب نے کہا ما عرفناک الا صادقا امینا، اے پیارے رسول، اے محمد بن عبداللہ، آپ کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا، آپ کو ہم ہمیشہ سچا ہی جانتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم سچا جانتے ہو تو سنو، اللہ تعالیٰ کے اس پہاڑ کے پیچھے، اس دنیا کے پیچھے اللہ کا عذاب تمہارے پیچھے ہے، اگر تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ابو لہب غصہ ہو کر کے کہتا ہے تب لک یا محمد، تمہیں تمہارا ناس ہو، تم غارت ہو یا محمد، نعوذ باللہ، ابو لہب کہتا ہے کہ تمہارا ناس ہو، تمہاری ہلاکت ہو، اسی لیے ہمیں بلایا یہاں تمہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اس وقت سب واپس آ گئے، کسی نے بات نہیں سنی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا۔ اس غم کا اظہار اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہت ہی دیگرگوں ہو رہی تھی، غم سے آپ نڈھال تھے کہ کوئی آپ کی بات سننے والا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تب لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، اے اللہ کے رسول، آپ تو صرف مبلغ ہیں، آپ کا کام ہے کہ پہنچا دیں، اس کے پیچھے آپ اپنی جان نہ کھوئیں کہ کوئی سن رہا ہے نہیں سن رہا، ان علیک الا البلاغ وما علیک الا البلاغ، آپ کا فریضہ ہے پہنچا دیجئے، ہم جس کو چاہیں گے ہدایت دیں گے۔ خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، سگے چچا حضرت ابو طالب، جن کے بارے میں آپ بہت ہی فکر مند رہا کرتے تھے، ہر وقت آپ کے پیچھے، کیونکہ انہوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، لوگ جب انکار کر رہے تھے آپ کو ستا رہے تھے، حضرت ابو طالب نے آپ کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ شیب ابی طالب ایک گھاٹی ہے، اس میں لوگوں نے بائی کاٹ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ کرنا چاہا، تو حضرت ابو طالب اور آپ کے خاص خاندان کے لوگ بنی ہاشم سب آپ کے ساتھ اس گھاٹی میں گھس گئے اور لوگوں کے بائی کاٹ کو قبول کیا لیکن اسلام کو قبول نہیں کیا۔ عجیب یہ بات ہے، دیکھیے، ایک مسئلہ تھا کہ بہرحال اپنے خاندان کا بچہ ہے، اپنا لڑکا ہے، اپنے بھائی کا لڑکا ہے، اس ضمن کے تحت وہ آپ کی مدد کر رہے تھے، لیکن دین قبول کرنے کے لیے، حالانکہ وہ سردار تھے، عقل میں بہت بڑے تھے، سب کچھ تھا، لیکن توفیق اللہ تعالیٰ کی نہیں ہوئی، وہ ایمان نہیں لا سکے۔ 3 سال تک آپ کے ساتھ اس گھاٹی میں سرد اور گرم، سختی سستی سب کچھ برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ لوگوں کے اوپر ایک زمانہ ایسا آیا، انہوں نے، کفار مکہ نے آپ کے ساتھ پورے طور پر بائی کاٹ کر دیا کہ کوئی شخص نہ ان سے کوئی چیز خریدے، نہ ان کے ہاتھوں کوئی چیز بیچے، نہ ان سے کوئی شادی کرے، نہ ان کی شادی کو قبول کرے۔ عجیب مسئلہ رہا، لڑکیاں پڑی تھیں، غم کا مسئلہ بہت، غم سر پر پہاڑ کی طرح سوار تھا، حضرت عباس، حضرت ابو طالب، دوسرے سب آپ کے ساتھ شریک تھے، لیکن سب اسلام نہیں رہے۔ دیکھیے عجیب مسئلہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ چیز دیکھتے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ اس طرح کی محبت اور ہم سے دفاع، ہماری مدد کر رہے ہیں لیکن اسلام نہیں لا رہے ہیں، تو آپ بہت ہی غمگین ہوتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جگہ جگہ، جیسا کہ یہاں تسلی دی کہ کیوں آپ اپنے جان کو کھو رہے ہیں، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، کیوں اپنی جان کو افسوس میں کھو رہے ہیں، آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ پہنچا دیں، اور توفیق اور ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے، انک لا تهدی من احببت، آپ جس کو چاہیں کہ آپ اس کو ہاتھ پکڑ کر کے اسلام میں داخل کریں یا ہدایت دیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ یہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، دنیا میں کوئی شخصیت ایسی نہیں، افضل الرسل، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے اور آپ کا درجہ سب سے بڑا، قیامت میں تمام انبیاء سفارش سے عاجز رہ جائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سفارش کا حق دے گا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا کہ دیکھیے آپ جو چاہیں گے سب کچھ جو چاہیں وہ نہیں ہوگا. انک لا تہدی من احببت، جس کو ہدایت دینا چاہیں آپ یہ ضروری نہیں کہ وہ ہدایت پائے، میں جس کو چاہوں گا وہ ہدایت دوں گا. بہرحال ابو طالب جان کری کی حالت میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حق چچا کا ادا کرنے کے لیے ان کے سرحانے جا کر کے عیادت کی، بیٹھے اور کہا یا امی، رو کر کے کہتے ہیں حدیث روایت میں آتا ہے، رونے کا موقع اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنا چچا اللہ تعالیٰ کی دین سے بیزار، اللہ تعالیٰ کی عذاب کا مستحق ہو کر کے جا رہا ہے، رونے کا موقع. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور کہتے ہیں یا عم قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بها عند اللہ، اے میرے چچا صرف آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس وقت بھی کہہ دیجئے تو مجھے اللہ کے یہاں آپ کے سامنے آپ کے لیے ایک حجت پیش کرنے کا موقع مل جائے گا. کلمۃ احاج لک، دیکھیے بہت بڑی چیز ہے، پیارے رسول نے اپنے چچا کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ جب آپ یہ کلمہ مان لیں گے تو ہم اللہ کے ہاں آپ سے کے سامنے لڑ جھگڑ لیں گے، سمجھ لیجئے. یعنی جیسے ایک پیارا بچہ اپنے باپ سے، اللہ تعالیٰ اور پیارے رسول کی شان بہت اونچی، مثال سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ضد کر کے اپنے کسی کام بات کو منوا لے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعبیر فرمائی کہ ہم اللہ سے آپ کے سامنے حجت اور مخاصمہ کر کر کے ضد کر کے آپ کو بخشوا لیں گے، لیکن اللہ کی قدرت کی دوسرے لوگ بھی کفار مکہ